پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سیلابی ریلا ملک کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے جنوبی اضلاع کی جانب بڑھ رہا ہے، اور حکام کے مطابق ان کی اولین ترجیح نشیبی علاقوں میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ صوبے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد لگ بھگ 18 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ترجمان محمد نواز خالد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبے میں 2000 سے زائد دیہات متاثر ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق صوبے میں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی زمین بھی متاثر ہوئی ہے، اور ابتدائی اندازوں کے مطابق سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل کو پہنچا ہے۔ صوبائی حکام نے جمعرات کے سپہر تک پنجاب میں 184 ہلاکتوں کی تصدیق کی، جن میں سے ان کے بقول زیادہ تر ہلاکتیں بارشوں سے ہوئیں۔ پاکستان نے متحرک تنازعات میں بچوں کے استعمال اور ان کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مسعود خان نے سلامتی کونسل میں ہونے والی ایک بحث کے دوران اس بات کا مطالبہ کیا کہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسلح لڑائیوں میں بچوں کو زبردستی بھرتی کرنے کو روکا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی مختلف گروپوں کے مابین ہونے والی لڑائیوں میں بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں اغوا اور قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسلح گروہوں کی لڑائی میں بچوں کے استعمال سے متعلق سلامتی کونسل میں سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس پر ان دنوں بحث جاری ہے۔ بغداد میں متعدد بم دھماکوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک رہائشی نے بتایا کہ ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ دوہرے بم دھماکوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ہو رہے ہیں، جس نے عراق کے مغرب اور شمال کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ واشنگٹن نے عراق کے مخالف گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر آئی ایس کے خطرے کا مقابلہ کریں۔ یورپی لیڈر روس پر جمعے کے روز سے اقتصادی پابندیوں کے نفاذ پر متفق ہو گئے ہیں، جو مشرقی یوکرین میں فوجی مداخلت کر رہا ہے۔ برسلز میں باتیں کرتے ہوئے یورپی کونسل کے صدر ہرمن رامپوئے نے کہا کہ ان پابندیوں کا ستمبر کے اختتام تک یوکرین پر فائر بندی کے تناظر میں جائزہ لیا جائے گا، اور اس میں ترامیم، معطلی یا تنسیخ اس کے بعد ہو سکتی ہے۔ نئی پابندیوں کا ہدف روس کی تیل اور دفاع کی کمپنیاں ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ مغربی پابندیوں کے جواب میں یورپی یونین کے لیے اشیاء صرف کی برآمد پر قیود لگا دے گا۔ یہ اعلان اس کے بعد کیا گیا جب یوکرینی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ باغیوں نے اپنا قبضہ یوکرینی سرحد سے آزوف کے سمندر تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے روسی ترجمان نے بھی کہا تھا کہ باغیوں نے آزوف کے سمندر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ تقریباً 1000 روسی فوجی یوکرین کے اندر موجود ہیں۔ ایک روز پہلے یوکرین کے صدر نے اطلاع دی تھی کہ علیحدگی پسندوں کی معاونت کرنے والی روسی فوجیں اب یہاں سے واپس اپنے ملک لوٹ گئی ہیں۔ صدر پیٹرو پوروشنکو نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین میں موجود 70% روسی فوجی سرحد پار کر کے واپس چلے گئے ہیں، جس سے یہ امید بڑھ گئی ہے کہ پچھلے ہفتے طے پانے والا فائر بندی معاہدہ اب قائم رہے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کا ایک وقت جمعرات کو ماسکو میں روس کے عہدیداروں سے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر مذاکرات کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانیہ کا حصہ رہنے یا اس سے علیحدہ ہونے پر ریفرنڈم آئندہ ہفتے ہونے جا رہا ہے، لیکن حالیہ جائزوں کے مطابق اس ضمن میں مقابلہ بہت سخت ہے، اور کسی بھی نتیجے کی پیشگوئی کرنا فی الوقت بہت مشکل ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے بدھ کو اپنی تقریر میں کہا کہ بلا شبہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کا مکمل دار و مدار اسکاٹ لینڈ کے عوام پر ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایک جج نے معروف ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو اپنی دوست کے قتل یا قتل عمد کے الزام میں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
بہت ڈر لگتا ہے،
पे बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी, मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। प्रोड्यूसर हमारे वीटो मीर हैं और कहानियाँ इसके साथ ही कॉलर्स की भी इंतज़ार रहेगा हमें प्रोग्राम के लिए। तो कॉल आपको पता है कि टोल फ्री नंबर पर आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं, और प्लीज़ जब आप कॉल करें तो हमारी कहानीकारों से ज़रूर सवालात कीजिए, क्योंकि हम उनको इसीलिए मदु करते हैं कहानी के बाद प्रोग्राम में कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान सकें। तो चलिए, इससे पहले कि हम कहानियाँ शुरू करें, आप पते लिखने को तैयार हो जाइए और इसके लिए सुनिए हमारे ये प्रोमो।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
तो सामीन, आज के प्रोग्राम में पहली कहानी ग़ुलाम हबीब साहब की है, जो उन्होंने गांव इनायत के लिए बाजोड़ एजेंसी से भेजी है, और दूसरी कहानी है मास्टर औरंगज़ेब साहब की, जिन्होंने गांव रोड़िया मानसहरा से हमें भेजा है, और पीओ गड्ढा खाना है पढ़ना। तो लीजिए कहानी सुनते हैं ग़ुलाम हबीब साहब की, और उसके बाद हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे।
मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। मेरा नाम ग़ुलाम हबीब है और मेरा ताल्लुक कबायली इलाका बाजोड़ एजेंसी के गांव अनायत के लिए से है। मेरे खानदानी बदनसीबियों में एक बदनसीबी मेरे ये थी कि जिस खानदान में मैंने परवरिश पाई वहाँ कोई भी तालीम से अपना न था। खानदान के मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता थे, उनमें कोई ड्राइवर, कोई मोची तो कोई होटल में वेटर था, कोई ऐसा ही न था जो हमारे लिए मशाल राह होता। वालिद मोहतरम भी इस नजरिए का शिकार हुआ और जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करते रहे। हमारा खानदान कुल मिलाकर 13 अफराद पर मुश्तमिल था। जाहिर है इतने अफराद की कफालत आसान बात तो नहीं थी। बड़ा भाई पहले से 10वीं जमात का तालिबुल इल्म था और मजीद अपराध की पढ़ाई की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए फिक्र माश का ये दरिया हमें भी लेकर डूबा, और मेरा तालीमी कैरियर शुरू होने से पहले ही फिक्र माश के बेरहम मौजों के नजर हो गया। मकामी बाजार में फुटपाथ पर मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अक्सर हम असर दोस्त फुटपाथ पर देख कर मेरा मजाक उड़ाते और तंजिया लहजे में हकीर होने का एहसास दिलाते थे, इससे मेरा कलेजा फट जाता, मगर करता भी तो क्या करता। हकीकत तो यही थी और हकीकत के मानने वाले कभी मायूस नहीं होते। हालात ने वक्त के साथ चलना सिखाया और यूँ मेरे जिंदगी में एक तब्दीली आने शुरू हो गई। जिंदगी की अनमोल खुशी उस वक्त नसीब हुई जब बड़े भाई ने मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल की और मजीद पढ़ने के लिए मुल्क की सतह पर आला तालीमी इदारा इस्लामिया कॉलेज चले गए, क्योंकि वहाँ के तालीमी अखराजात ज्यादा थी और हमारी आमदनी कम, जिससे घर की हालत मजीद खराब होने का खदशा था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और घर वालों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। कहते हैं कि मौका उन लोगों को मिलता है जो मौका की तलाश में होते हैं, और ऐसा ही एक मौका हमें भी मिला। एक प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल जो बाद में मेरा बेहतरीन उस्ताद साबित हुआ, जिसका नाम मोहम्मद अयूब अफवानी था और जो आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता है, اور جس نے میری زندگی بدلی، جس نے مجھے زمانے کے ساتھ چلنا سکھایا، میں دوسرے جنم میں بھی اس ہنسی کا احسان نہیں بلا سکتا ہو۔ اسکول کنٹین کرایہ پہ دینے پر راضی ہوا اور یوں ہمیں ایک چار دیواری کے اندر کام کرنے کا موقع ملا۔ اس اسکول میں کام کرنا میرے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ وقت کی سختیوں نے میرے جو ارمان خاک میں ملائے تھے، اب ان میں واپس جان آ گئی۔ اسکول میں جب بریک ختم ہو جاتا تو میں کسی کلاس میں جا کر کچھ سیکھ لیتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے میٹرک امتحان کے لیے ٹرپل فیس جمع کر کے داخلہ لیا۔ اسکول کے اوقات میں کینٹین چلاتا اور رات کو امتحان کے لیے تیاری کرتا، اور اسی طرح میں نے ایک پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور ساتھ میں دوسرے پروفیشنل امتحانات بھی دیتا رہا اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھا تھا۔ 2006 سے 2012 تک میں نے کبھی کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مختلف دوستوں کی مدد لیتا رہا، اور آخر کا سال 2012 کو یہ سفر ایم اے تھیالوجی کی صورت میں اختتام پذیر ہوا۔ جب ہمارے علاقے میں طالبان سرگرم ہو گئی اور انہوں نے حکومت ریڈ کو چیلنج کیا تو رد عمل کے طور پر حکومت نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ہی ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جب ہم لوگ لوٹ آئے تو ایجنسی کی زیادہ تر اسکول طالبان اور باقی حکومتی آپریشن سے تباہ ہو چکے تھے، جس سے بندہ عاجز کا اپنا گھر بھی جنگی جہازوں کے بمباری کا نشانہ بنا تھا۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے مددگار کے تحت دوبارہ اسے رہنے کا قابل بنا دیا۔ پہلے میں نے چند دوستوں کی باہمی مشورے سے اپنے حجرے میں فری ٹیوشن سینٹر قائم کیا، جس کے تحت علاقے کے بچوں کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اسی دوران ایک این جی او آئے جس کا نام آئی آر ایم تھا، جس کا کام ڈراپ آؤٹ اور بچوں کو پڑھانا تھا۔ ہمیں بھی اس میں سے ایک اسکول ملا۔ اس پروجیکٹ کے قواعد میں یہ شامل تھا کہ آپ صرف 40 بچوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے روز 110 بچے آئے اور ہم نے اس بارے میں پروجیکٹ والوں سے بات کی، لیکن انہوں نے ہمارے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کی اور کہا کہ آپ کو اس کا کوئی اضافی صلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہم نے ان کے لیے دو کمروں پر مشتمل ایک گھر کرایہ پر لیا، لیکن پہلے ہی روز مالک مکان اپنے وعدے سے مکر گیا اور ہمیں وہاں سے بے عزت کر کے نکالا۔ پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتے ہیں رقم کرتے رہیں گے۔ چونکہ علاقہ کی زیادہ تر آبادی تباہ ہو چکی تھی، ان حالت میں ان بچوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا جہاں وہ پھر سے پڑھ سکے، لیکن ہم نے کوشش جاری رکھی اور قریب ایک دینی مدرسہ جو جزوی طور پر تباہ ہو چکا تھا، اس کے محتمل سے ہمارے بات سے پا گئی پائی اور 3 مہینوں تک وہ مدرسہ ہمیں دینے پر راضی ہوا۔ اس قلیل عرصے میں ہم نے ان بچوں کے لیے اپنی جگہ بنوائی جو 4 کمروں پر مشتمل تھا، اور ہم باعزت اپنی جگہ منتقل ہو گئی۔ جب 1 سال پورا ہوا اور ہمارے پاس طلبہ کی تعداد 170 کو پہنچی، وہ پروجیکٹ بھی ختم ہوا اور ہم دیار و مددگار رہ گئے۔ مگر جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں اور جن کی نگاہ بالفریب ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہمیں ان والدین کا اعتماد حاصل تھا جن کے بچے ہمارے پاس 1 سال سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان کے سامنے معمولی فیس دینے کی تجویز پیش کی جو سب نے بخوشی قبول کی، اور اسی طرح سے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول کی بنیاد رکھی درائز ایجوکیشن اکیڈمی کے نام سے، جس میں نرسری تا 5 کلاس شروع کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ 350 طلبہ طلبات پر مشتمل ہے، اور آج میں اپنے ارادے اور ادارے پر فخر محسوس کرتا ہوں، جس میں یتیم اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اب یہ ادارہ علاقے کا ایک مقبول ادارہ بن چکا ہے، اور دور دراز سے بچے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے درائز ایجوکیشن اکیڈمی کا رخ کرتے ہیں۔ میڈم، میں جب فٹ پاتھ پہ میں نے کام شروع کیا تو میں پہلے پکوڑے بیچتا تھا، اس کے بعد میں نے چھولے پھر بیچنے شروع کی۔ جب وہ سردی کا موسم ختم ہو جاتا تھا تو پھر میں گرمیوں میں شربت پہ روک کرتا تھا۔ اب وہ تصویر میرے صاحب میرے پاس ہارڈ میں پڑے ہیں کاغذ کی شکل میں، لیکن وہ پہلے اسکن کرنا پڑتا ہے، پھر وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تصویر جو ہے میرے پاس ہے، وہ میں جس وقت شربت بیچتا تھا سڑک کے کنارے پر یا پکوڑے بیچتا تھا، اب بھی وہ تصاویر میرے پاس وہ یادگار کے طور پر پڑے ہیں۔
کیا عمر کیا تھی اس وقت آپ کی؟
14 سال عمر تھی اس وقت۔
بہت بڑی بات ہے، میں خاص طور سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب ہمارے بچے بہت سے آپ اسی عمر کے چھوٹے جو اسکول کالج کے بچے سوال کرتے ہیں, تو انہیں سبق سیکھنا چاہیے. کتنا آپ کما لیا کرتے تھے اس اپنے اس زمانے میں؟
اور اپنے زمانے میں میں 150 روپے تک کما لیتے تھے روزانہ, 120 لے کر 120 سے لے کر 150 تک میں روز کما لیتا.
تو یہ کون تیار کون کرتا تھا پکوڑے وغیرہ؟
وہ میرے چھوٹے بہنیں تھے, ایک بڑی بہن تھی وہ تیار کرتی تھی, اور ساتھ ساتھ میری ماں جو تھی وہ بھی میری مدد کرتی تھی. اور میرا ایک استاد تھا, وہ اب سعودیہ میں ہے, اس کا نام آدم خان تھا. اس نے پہلے یہ سکھایا کہ آپ اس طرح پکوڑے جو آٹا ہوتا ہے گوندھنا, اس طرح آپ تیار کریں, پیاز ملا مکس کر کے اس میں جو دال کا آٹا ہوتا ہے وہ مکس کر کے دھنیا وغیرہ ڈال کے, تو اس نے سب کچھ اس نے سکھایا آدم خان نے. پھر میں نے میں گھر آ کے میں نے اپنے والدہ کو بتایا کہ پلا آدمی نے اس طرح مجھے بتایا کہ آپ اس طرح آٹا تیار کر کے پھر بازار میں پکوڑے جو ہے آپ فروخت کریں. آدم خان جو تھے وہ تو بازار میں کام کرتا تھا. آدم خان نے صرف یہ کام کرنا سکھایا, پکوڑوں چھولوں کا کچھ ملے گا, آپ دوسروں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ دوسرے کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو 20-30 روپے دیہاڑی ملے گا. اس وقت بس وہی دیہاڑی تھی 60 روپے, سخت مزدوری جو کرتا تھا بیلچ وغیرہ کی تو اس کو 60 روپے ملتی تھی.
کتنی عجیب بات ہے حبیب صاحب, آپ خود استاد ہیں تو آپ کو بڑا فخر ہونا چاہیے اس بات پر. جو بھی کہانیاں میں نشر کرتی ہوں اس میں ہمیشہ کہانی لکھنے والے جس شخص کے اپنی زندگی پر سب سے زیادہ اثر بتاتے ہیں وہ ان کا کوئی اچھا ٹیچر تھا, پرنسپل جو تھے
ایوب صاحب
جو تھے. تو
زندگی میری بدلی وہ ایوب صاحب نے بدلی, کیونکہ میں تعلیم میں مشکل تھا, میں آ سکتا دوبارہ, لیکن ایوب صاحب نے یہ مجھے لیڈ کر کے ایجوکیشن میں واپس لے کے آیا اور میری زندگی اس نے بدلی.
کیا نام تھا اسکول کا ان کے, پرائیویٹ اسکول جو تھا؟
اقرا چلڈرن اکیڈمی.
اچھا, آپ کا اپنا اسکول ہے اور جو اکیڈمی وغیرہ کس علاقے میں تھے باجوڑ کے؟
جو دونوں اسکول جو ہے میرا اپنا دی رائز ایجوکیشن اکیڈمی جو ہے اور دی اقرا چلڈرن اکیڈمی جو ہے وہ دونوں ایک ہی گاؤں میں, تقریباً وہ 500 گز کے پاس لیتے ہیں ایک دوسرے سے.
کیا نام کیا آپ کے گاؤں کا؟
عنایت کلب باجوڑ ایجنسی.
اچھا, تو آپ کے جو بھائی اسلامیہ کالج میں پڑھ رہے تھے میٹرک میں, ان کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی, تو وہ اب کیا کر رہے ہیں؟
جی میڈم, وہ اب وہ اٹک میں ہے اور وہ ایم ڈی اس نے کیا افغانستان سے, اب وہ جاب کرتا ہے وہاں پہ, ایم او ہے ہاسپٹل میں, چیچ کے ہاسپٹل پینڈی گیٹ میں.
تو مطلب اب آپ کے گھر کی زندگی بالکل یکسر بدل گئی ہے؟
ہاں میڈم, دوسرا بھائی جو ہے چھوٹا مجھ سے, وہ کراچی میں گیس اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ کرتا ہے. تیسرا بھائی جو چھوٹا ہے اب وہ اس نے بورڈ میں پیتھ پوزیشن لی ہے, وہ بھی پریکل کرتا ہے. چھوٹے جو ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ سارے لڑکی جو ہے ماشاء اللہ زندگی بدلی ہے مکمل طور پر.
تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تعلیم ہی زندگی بدل سکتی ہے.
بس تعلیم کے بغیر میڈم کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے تعلیم سے ہی ممکن ہے.
تو آپ نے اس میں لکھا کہ ایک کوئی این جی او تھی
آئی آر ایم انسٹیٹیوٹ, وہ میں نے الٹا لکھا ہے جو میں نے پرنٹ کیے, آئی آر ایم کا انسٹیٹیوٹ آف رورل مینجمنٹ, اس کا جو پروجیکٹ تھا آئی آر ایم انسٹیٹیوٹ آف رورل مینجمنٹ.
اچھا, آئی آر ایم نام ہے. یہ جو 170 بچے آپ کے پاس ہوئے, پورے پیسے ادا کرتے تھے بچوں کی فیس؟
یہ میرے ہمارا گزارا چلتا ہے, تو بھائی جو ہے سارے کام کرتے ہیں دکانداری, تو وہ مجھے پیسے, یہاں پہ میرا ایک دوست تھا اس بھی رضاکاران طور پہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن گزاروں گا, لیکن پھر وہ بھی چلے گئے. پھر میں نے اپنے بھائیوں سے, میں خود بھی پیسے تھوڑے بہت تھے, ایک ٹیچر میں نے لیا 3,000 پہ, دوسرا بھی ایک مولوی تھا میں نے 3,000 پہ لیا, تو ہم تین ٹیچر سے مل کے ان 170 بچوں کو میں تین کلاسز بنائے تھے, نرسری, کے جی اور فرسٹ کلاس, ان کو ہم پڑھاتے تھے. پھر بعد میں پروجیکٹ والے آئے.
ظاہر ہے کہ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ فیس لیں بچوں سے, کیونکہ اس کے بغیر آپ خود کیسے اس اسکول کو چلائیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ آپ بہت سے بچوں کو مفت پڑھاتے ہیں, تو کتنے بچے ہیں ایسے جن کا مفت میں ہے؟
ہمارے پاس جو ہے میڈم اس وقت 25 یتیم بچے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 20 لڑکیاں ہیں, چھوٹی لڑکیاں ہیں, بچیاں, 75 لڑکے ایسے کہ وہ بہت غریب ہے. کل ایک بچہ آ رہا تھا اسکول, سرکاری اسکول جا رہا تھا, تو اس کے پاؤں پہ چپل نہیں تھی, تو اس کے میں نے پکچر بھی کھینچا. میں نے سوچا کہ یہاں پہ اتنے غریب لوگ تھے, پروجیکٹ والے بھی آئے تھے, یہ بھی تھی خیبر والے, وہاں پہ انہوں نے ڈاکومنٹ بھی ہمارے اسکول میں بنائے, لیکن اس کے بعد وہ چلی گئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے, اور اس نے ڈاکومنٹ بھی کہاں پہ پین کیے. اس کو میں نے, اس کے پکچر بھی میں نے کھینچا ہے, اور اس کو میں نے جیب سے, صبح سویرے تھی دکان بند تھی, اس کو میں نے ایک لڑکے کے ساتھ حوالے کیا کہ پیسے آپ لے لیں اور اس کو چپر لے کر دے.
آپ یہ ساری تصویریں ہمیں بجائے موبائل سے سینڈ کرنے کے آپ بھیجیے گا ای میل کے ذریعے, ٹھیک ہے؟ ایوب صاحب جو تھے آپ کے ساتھ, تو ان سے اب آپ کا رابطہ ہے یا ختم ہو گیا؟
نہیں رابطہ ہے میڈم, اب بھی میں کانٹیکٹ کرتا رہا لیکن اس کا نمبر جو تھا پاور اپ تھا.
آپ کے پیچھے مجھے ننھے منوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, تو یہ آپ کا خاندان ہے؟
میں سب گھر میں بیٹھا ہوں, چھوٹی بچی ہیں, بھتیجے ہیں, تین بچے ہیں, ایک لڑکی ہے, دو لڑکے ہیں.
کیا بتائیے اپنے گھر کے بارے میں, نام بتائیے سب کے.
عرفان اللہ اور فرحان اللہ اور ثنا دیدی.
چھوٹا کون ہے سب سے؟
چھوٹا فرحان ہے سب سے چھوٹا.
اچھا, تو مجھے یقین ہے آپ جس طرح کے انسان ہیں آپ اپنی بچی کو بھی ضرور پڑھائیں گے لکھائیں گے بیٹوں کی طرح, ٹھیک ہے نا یہ بات؟
جی نہیں نہیں, میں نے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. جو یتیم بچے ہیں اور یہ غریب ہیں, میں جب سیشن فرو جاتا ہے تو میں خود بازار, یا ہمارے پاس بازار قریب ہے تو میں وہاں آ جاتا ہوں, اور جو لڑکے ٹرالی چلاتے ہیں یا کچھ اور کرتے, تو میں ان کو, میرے پاس ایک اور دوست ہے زبیر خان اس کا نام ہے, میں ان کو ساتھ لے کر جاتا ہوں. جو بچے ویسے گھومتے ہم ان کو لے کر آتے ہیں اور ہم ان کو یہاں پہ مین اسٹریم میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بغیر, میں ایک مثال ہوں ان کے سامنے, سارے گھر والوں کے, سارے جو گاؤں والے ہیں ان کے سامنے میں ایک مثال ہوں. وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ فٹ پاتھ پہ پکوڑے فروخت کرتے تھے, اب تو میں ایک پرنسپل بن چکی ہوں, تو یہ سب کچھ تعلیم ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے.
اور اب کتنے سال کے ہیں آپ؟
میرا ڈیٹ آف برتھ 25/2/1986 ہے, تو تقریباً 28 بنتے ہیں اسی طرح.
اچھا, بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچہ جو 14 سال کی عمر میں فٹ پاتھ پر پکوڑے اور چھولے بیچ رہا ہو, گو کہ یہ خود ایک بڑی فخر کی بات ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی کم کام تھا, لیکن اس نے پھر اتنی ترقی کی کہ اس نے ایک اسکول کھولا. تو چلیے آپ
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتا ہوں, میں آج کل مطمئن ہوں اپنی زندگی سے, نہ کسی سے کچھ لینا چاہتا ہوں. اکثر اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مدد کے لیے یہ سارا کہانیاں سینڈ کرتے ہیں, تو میں نے صرف اس لیے سینڈ کیا ہے کہ لوگ اسے ایک سبق لے کے, بس سب کچھ جو ہوتا ہے ود آؤٹ ایجوکیشن اینی ون کین ٹو پروگریس, صرف ایجوکیشن ہی کی بدولت سب کچھ ممکن ہوتا ہے.
آپ نے بالکل صحیح کہا, میں اپنے سننے والوں کو ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو اس کا مقصد کہانیوں کو شیئر کرنا تھا, مطلب یہ اس میں ایک, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اضافی خدمت ہے.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کی اور دوسروں کی کوششیں اور آرٹس میں آپ کی دلچسپی, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے, لیکن اگر آپ کی انگلیاں نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com. تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے urduvoa.com.
مائکرو فون کے دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ.
تو سامعین, لگتا یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں واقعی نمبر ملاتے ملاتے تھک گئیں, کیونکہ ابھی تک ایک کال ہمیں ملی تھی ذوالفقار علی کی, وہ بھی تھک ہار کے میرا خیال ہے ڈراپ کر ہو گئی کال. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حبیب صاحب جن کی کہانی ابھی آپ نے سنی. جی غلام حبیب صاحب.
جی میڈم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیسا لگ رہا تھا اپنی کہانی سن کے آپ کو؟
بس ٹھیک لگا, اچھا تھا.
اچھا لگا. تو میری خواہش تو یہ تھی کہ بہت سے اس وقت آتے لوگ اور کچھ سوال آپ سے پوچھتے, کیونکہ میں خود بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے علاقے میں عمارت آپ کی اپنی ہے, آپ نے کتنے کمرے بنوائے تھے اس کے؟ 4 کمرے شروع میں؟
شروع میں میں نے 3 کمرے بنوائے تھے, اب جو ہے 7 کمرے ہیں اور ایک اس طرح چھپر بنایا ہے.
اچھا,
تو کل ملا کے 8 بن گئی ہیں اب.
تو کتنا خرچ آتا ہے اس طرح کی ایک عمارت پر؟
تقریباً میرا جو اسکول ہے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے, اور وہاں پہ کام جو ہوتا ہے ہموار علاقے کی نسبت تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو پہلے کٹائی کرنی پڑتی ہے پہاڑ کی, پھر اس کے بعد کمرہ بنوانا پڑتا ہے, تو تقریباً 2 لاکھ تک ایک کمرے کے اوپر خرچ آتا ہے.
اچھا, میں ابھی اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن محمد یاسین ہمارے ساتھ ہیں کالر, ان کے فون لینے کہیں کٹنا چاہیے. جی یاسین صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کہاں سے فون؟
ٹھیک ٹھاک ہیں
جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
محمد یاسین راولا کوٹ سے, آزاد کشمیر سے.
راولا کوٹ سے, اچھا اچھا.
آپ بتائیے کیا حال چال ہے, موسم کیسا ہے آپ کے یہاں؟
موسم بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے جی, ادھر کافی فلڈز وغیرہ ہوئی ہیں. تو
جی ہاں فلڈ بالکل, میرے خیال ہے آپ کے مقابلے میں جو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف یعنی انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں صورتحال شاید زیادہ خراب ہے پاکستانی کشمیر کے مقابلے میں.
سیلاب وہاں زیادہ خراب ہے, یہاں پر سڑکیں جو ہیں کافی ڈیمیج ہوئی ہیں لیکن وہاں پر زیادہ بارش ہوئی ہے. بہرحال تو یہ آپ کی کہانی کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس کو جاری و ساری رکھیں, یہ مطلب بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور کچھ لوگ اگر کچھ امداد کے تعلق یا ان کو اگر کوئی ہیلپ مل جاتی ہے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.
بالکل
آپ کا مشن تو نہیں ہے یا آپ کا یہ کوئی اس میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر یہ جو پروگرام میں لوگوں کو بلاتی ہیں اور کسی کا اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچھی بات.
بالکل, کیونکہ مدد بھی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اسی معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سے کہانی آتی ہے. اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مطلب ہمیشہ سوسائٹی میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, باہر کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو ہمارے پروگرام نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے ہم وطنوں کی. تو آپ بات
کریں
جی.
محترمہ میں نے ایک آپ کو ای میل کی تھی, ارسلان شریف صاحب کا رابطہ نمبر مجھے ارسال کرنے.
ارسلان آج کل ملک سے باہر ہیں اور جب بھی وہ آئیں گے میں ان کی اجازت سے آپ کو دے دوں گی. اصل میں میں نے اس پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا اس سے پہلے جب آپ نے کہا تھا, لیکن یہ کہ وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ ای میل میرے نام اگر ایک بھیج دیں پلیز. آپ کو معلوم ہے نا اردو ڈاٹ فیڈ بیک @voanews.com اور اس وہ آپ ارسلان کے نام بھیج دیں اور میں ارسلان کو وہ فیڈ وہ دے دوں گی ای میل, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کو جواب دے سکیں. لیکن میرے خیال ہے ایک دو ہفتے بعد میں ان کو دے سکوں گی. یہ
تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں,
جی ہاں,
تک آ جائیں گے
اس مہینے کے آخر تک, ستمبر کے آخر تک.
ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ.
اچھا آپ ان سے کچھ پوچھیں گے نہیں, حبیب صاحب سے, غلام حبیب صاحب سے.
غلام حبیب صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, تھینک یو.
جناب آپ کی جو اسٹرگل کی کہانی میں نے سنی ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں. بلا شبہ آپ نے ایک مطلب چھوٹے سے کام کی ابتدا کر کے تو میں معاشرے کو یہ پیغام دیا ہے کہ محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو پاکستان میں مطلب ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اگر وہ محنت اور جذبات کو اپنے شعار بنا لیں تو انشاءاللہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ اس کہانی میں بہت بڑا ایک مطلب پیغام ہے کہ مطلب اسٹرگل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا.
بالکل,
اور آپ نے ترقی کر کے پھر آپ اس مقام تک پہنچے, میری طرف سے آپ کو بہت بڑی مبارکباد ہو. اور محترمہ شہناز عزیز صاحب بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی,
لیکن اس کی اچھائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کہانیاں بھیجتے رہیں. پلیز آپ سب یہ سنیں اور اچھی سی کہانیاں ہمیں لکھ کے بھیجیں. آپ بھی
دراصل کہانیاں ہماری بھی ہوتی ہیں لیکن بعض کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ آن ایئر کے قابل نہیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے.
نہیں, یہ بات سچ ہے, یہ بات درست ہے, بالکل
ٹھیک ہے. میں آپ کو چلو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے,
ضرور لکھیے گا کہانی. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں غلام حبیب صاحب, حبیب اللہ صاحب آپ ہی کے ہم نام ہیں. جی حبیب اللہ صاحب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام, لیکن پلیز آپ ریڈیو بند کر لیں اپنا.
ہاں میں حبیب اللہ بات کر رہا ہوں, لوزن شہر جو پنجاب سے.
کس جگہ سے؟ پنجاب میں.
تو لودھراں بھاولپور سے.
لودھراں بھاولپور سے, اچھا اچھا جی.
ہاں یہ ماشاء اللہ آپ کی کہانیاں اور اس طرح کے جو نشریات ہیں نا بہت اچھی لگتی ہیں اور بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں. اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یا اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں بڑی یعنی متاثر کرتی ہیں.
شکریہ بہت بہت آپ کا. یہ کہانی کار ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حبیب, ان سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں.
بس ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت بڑا اجر والا کام کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے اور اتنی مشکلات کے باوجود اور اس حالات میں بھی وہ اپنے آپ کو بہت ہمت اور آگے لے کے آئے ہیں.
اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے خاندان کی زندگی بدل گئی, مطلب صرف تعلیم کی بدولت تو یہ جی.
ہاں پورے یعنی کہ اس سے پھر دوسروں کو بھی سبق ملتا ہے اسی حوالے سے. اگر ہم کوئی کہانی لکھنا چاہیں یا ریکارڈ کرانا چاہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے, کیا طریقہ؟
بہت آسان ہے, ابھی ہم نے پتے ہم بتاتے رہتے ہیں, ابھی بھی بتائیں گے, تھوڑی دیر بعد آپ نوٹ کر لیجئے گا. ویسے آپ پاکستان میں ہیں تو پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353
اسلام آباد پاکستان کے پتے پر آپ بھیج سکتے ہیں. مقامی ٹکٹ لگانے پڑیں گے, اس پہ آپ کا مہنگا بھی نہیں ہوگا.
اور پوری ٹیم کا جو ہے نا بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے خیر والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور سب کے یعنی کہ عمر دراز کرے.
شکریہ بہت بہت.
تو بہت اچھے پروگرام لگتے ہیں.
چلیے مگر اب آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا. اور محمد رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ, ان کی کال ڈراپ ہو گئی, اگر چاہیں تو دوبارہ کر لیں. آپ کا شکریہ حبیب صاحب. اور غلام حبیب صاحب اب آپ مجھے بتائیے, 2 لاکھ تو آپ نے کہا ایک کمرے پہ لگتے ہیں, تو ایک اسکول جو آپ چلا رہے ہیں, خدا حافظ جی, کتنا خرچ آتا ہے ہر مہینے اسکول چلانے پہ, کتنے خرچات ہوتے ہیں؟
خرچہ تو آتا ہے تقریباً 48,000 روپے ٹیچرز کا جو سیلری ہوتا ہے اس کے اوپر یہ خرچ آتا ہے.
اچھا,
باقی جو مہمان آتے ہیں یا آفس کا جو خرچہ ہوتا ہے 67,000 وہ ہوتا ہے.
یعنی
جو یہ تقریباً 56,000-57,000 روپے بنتے ہیں مہینے کا جو خرچہ ہمارا ہوتا ہے.
میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ ایک بہت اچھے مینجمنٹ میں, آپ بہت مجھے زبردست آدمی معلوم ہوتے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت کمی ہے اچھے اسکولوں کی, اور خاص طور پہ آپ کے علاقے میں جو قبائلی علاقے ہیں جہاں لوگ اتنے بے گھر ہوئے ہیں, وہاں بچوں کی پڑھائی بہت متاثر ہوئی ہے, تو کیا آپ کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں یہ کام آپ جو کر رہے ہیں؟ آپ کے لنکس بھی ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, اور بہت ڈیووٹیڈ قسم کا آپ کا ایک خاندان بن گیا ہے پورا اس طرح کے کام کرنے والوں کا, تو کیا اور اسکول کھولے جا سکتے ہیں اگر کوئی فائنینس کرنے کو تیار ہو جائے ان کو؟
میڈم اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہلے جو ہے ہوتا ہے جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے, بلڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں جو اب سیٹل ایریا بن چکا ہے ہمارا عنایت قلعہ جو ہے, تو یہاں پہ جگہ پہلے نہیں ملتے ہیں. یہ جو جگہ تھی یہ 2003 تقریباً 2003 میں ہم نے لی تھی, تو یہاں پہ اب جگہ نہیں ملتی.
نہیں مگر میں یہاں کی جگہ کی بات نہیں کر رہی حبیب صاحب, لیکن اس سے پہلے میں کال لے لوں, محمد رفیق دوبارہ آئے ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں. جی رفیق صاحب السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم جی.
جی کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
میڈم میں ہری پور سے محمد رفیق بول رہا ہوں جی.
جی جی خوش آمدید.
میں آپ کو اور حبیب صاحب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
اور حبیب صاحب کی جو اس نے اس کم عمری میں 14 سال کی عمر میں جو ہمت سے کام دیا ہے, اس کی میں اس کو داد دیتا ہوں. اور یہ مثال ہے جس طرح اس نے خود بتایا ہے اپنے علاقے کی نہیں بلکہ تمام سننے والے لوگوں کے لیے.
بالکل.
تو حبیب صاحب ہلو.
جی جی
جی جی
ہلو.
جی جی سن رہے ہیں وہ آپ کی بات, کہیے آپ.
جی جی سن رہا ہوں.
ہاں حبیب صاحب سے بات. حبیب
جی جی آپ سے بات.
کیا ہے جی آپ کا, خیریت ہے؟
خیریت ہے جی, تھینک یو جی.
ہاں حبیب صاحب, میں آپ کی اس کہانی سے بہت متاثر ہوا ہوں, اور خاص کر یہ پروگرام جو انہوں نے ترتیب دی ہوا ہے شاہناز صاحبہ سے, کہ یہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ بس جن کی بات سن کر انسان کو بہت حوصلہ اور ہمت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ
جیسے لوگ جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, اب جیسے لوگ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, تو اس سے ہمارا حوصلہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے, اور ہمیں ایک نیا
باجوڑ رہا ہوں, باجوڑ ہار میں ایک سال میں رہا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو میں نے تو دیکھا ہے شاہناز صاحبہ کے پروگرام میں جو لوگ آتے ہیں وہ بالکل یعنی ان کو خدا داد صلاحیت اللہ پاک نے دی ہوتی ہے, ہمت بھی ہوتی ہے, قابلیت بھی ہوتی ہے, شوق بھی ہوتا ہے. یہ کریم ٹائپ لوگ ہیں میرے خیال میں نا. اگر یہ سب مل کر جو اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہے, تو ایسے لوگ جو ان کے پروگرام میں آتے ہیں, یہ مل کر اس ملک میں حالات کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی کو بدلتا ہے وہ تو دوسروں کے لیے بھی حالات کو بدل سکتا ہے.
مگر یہ 350 بچوں کو پڑھا رہے ہیں رفیق صاحب, یہ جو جن 350 بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں, اور جن میں سے 50 بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں یہ مفت پڑھا رہے ہیں, تو یہ تو اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ملک کو بدلنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں.
جی جی آپ کی بات درست ہے, یہ تو بہت بڑی ایفرٹ ہے ان کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حالات تو دیکھیں نا آپ, حکومت کے لوگوں کی تو اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں, وہ تو اپنے حالات میں لگے رہتے ہیں بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے. تو ملک میں آخر کوئی تو ملک کی سطح پر
آپ ہی سب لوگ آپ لوگ سوسائٹی جو ہے, سول سوسائٹی جو ہے وہ بدلے گی.
ہاں ہم سب مل کر ایسے لوگ جو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, میں نے تو گزارش کی ہے نا کہ یہ تو کریم ٹائپ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں.
بالکل,
کتنے مشکل حالات سے نکلتے ہیں, اپنے آپ کو نکالتے ہیں.
میں بھی ان سے یہی بات کر رہی تھی رفیق صاحب, بلکہ آپ بھی بتائیے کہ مطلب کوئی اسکول کھولا جائے کوئی مخیر حضرات یہ جو لوگوں کو درگاہوں پہ جا کے اور مزاروں پہ جا کے اور زردے پلاؤ بنا کے کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اس میں بھی بہت سے بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے پیٹ تو آدمی کا دال روٹی سے بھی بھر جاتا ہے, تو وہ بہت سارے پیسے خرچ کرنے کی جگہ تعلیم پہ اگر خرچہ کیا جائے نا, یہ لوگ یہ سب پڑھائیں بچوں کو.
آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے جی غربت زیادہ ہے, مسائل زیادہ ہیں, تو حکومت کا ایسے لوگ مل کر حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اس طرف توجہ دے.
اس کا بھی ایک بہت معقول طریقہ ہے, اس کا بھی ایک بہت معقول طریقہ ہے کہ صحیح جو امیدوار جو ہے جب آپ ووٹ دینے جائیں تو آپ صحیح شخص کو ووٹ دیں, مطلب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ایک دفعہ آزما کے دو دفعہ آزما کے اپنے حلقے کا جو بھی آپ کا امیدوار ہے اگر وہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہا, اگر وہ کام کرنے کے پیسے لے رہا ہے یا کسی طرح کی بدعنوانی میں ہے تو اسے ووٹ مت دیجیے. مطلب کسی بھی معاشرے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نمائندے جو ہیں صحیح چنیے. اچھا ہمارے ساتھ عبدل صاحب ہیں, جی عبدل صاحب, عبدل صاحب میرے خیال ان کو وی ٹو میر آواز نہیں آ رہی ہماری. عبدل آپ میں سے جس کسی کو ہماری آواز آ رہی ہے بولیں ذرا, میں شاید نام غلط لے رہی ہوں آپ کا. ہمارے کون سے کالرس آتے ہیں اس وقت؟ اچھا
میرا نام ہے علی پور سے بول.
کیا نام ہے آپ کا؟ نام دوبارہ لیجیے.
ہمایوں. ہمایوں.
اچھا اچھا السلام علیکم.
جی ہمایوں.
السلام علیکم بھائی.
ہلو.
جی جی السلام علیکم.
واہ
کہاں سے فون؟
کیا حال ہے, خیریت ہے؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
علی پور سے کر رہا ہوں.
اچھا اچھا جی فرمائیے.
جی آپ کا پروگرام میں کہانی کے بارے میں سن رہا ہوں, بہت اچھا مجھے لگا ہے, لیکن ایک کہانی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آپ کو سناؤں.
ابھی سنا ہے بجائے ابھی سنانے کے؟
میں نے
لیکن
ابھی سناتا ہوں.
نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, کہانی کی شرط یہی ہے کہ لکھ کے بھیجیں. اچھا مگر کس کی کہانی ہے وہ پہلے تو یہ بتائیے آپ مجھے.
نہیں یہ تو موجودہ پاکستان کے جو حالات کر رہے ہیں نا,
ہاں ہاں,
ان کے بارے میں میں نے سیاسی میں ایک بندہ دیکھا تھا جو کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے جو حالات کر رہے ہیں ان میں آپ کو ذرا پتہ چل جائے کہ وہ لوگ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
ہاں لیکن سوال اس میں ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا شخص جو خود کہانی مطلب وہ تیار نہ اس کہانی کو اون کرنے کو, کیونکہ اس طرح تو ہر کوئی کسی کے بارے میں لکھ سکتا ہے. مجھے پورا یقین ہے آپ ایک سچی کہانی لکھیں گے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کریں گے, تو ہم نے اسی لیے شرط رکھی ہے کہ کہانی ذاتی ہونی چاہیے, یعنی یا تو آپ کی کہانی ہو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی, اپنی ماں کے لیے یا باپ کے لیے. جیسے ابھی آپ سنیں گے ایک صاحب نے اپنے والد صاحب کی کہانی لکھی ہے, بہت دلچسپ کہانی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اس وقت, عاطف. جی عاطف صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. پورا نام کیا ہے آپ کا؟
پورا نام عبد اللطیف ہے.
عبد اللطیف. اچھا عبد اللطیف صاحب جی فرمائیے, کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
میں پشین سے بات کر رہا ہوں.
اچھا پشین سے.
پشین سے,
بلوچستان سے. جی
میں آپ کو جناب صاحب آپ کو ایسا مبارک پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں, اور غلام حبیب کو خیر خیر شو کرنے پر میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں.
بہت شکریہ. غلام حبیب صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کی بات.
میں اس کے علاقے میں گیا ہوں, پھرا ہوں, نارتھ کلی میں نے دیکھا ہے, ترخ دیکھا ہے, خار دیکھا ہے, تو اس کے علاقے میں آپریشن بھی ہوئے ہیں, بہت پہلے بھی آپریشن ہوا تھا اور ریسنٹلی بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور یہ لوگ بہت مہمان نواز ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, دیندار ہیں, سمجھنے والے ہیں
بہت, اس میں کوئی شک. لیکن عبد الطیف صاحب مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے, آپ کے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بالکل یہ بات صحیح ہے, بہت مہمان نواز, بہت دیندار. میں نے دیکھا ہے کس طرح مطلب راستے میں زمین پہ گرمی میں چلچلاتی دھوپ کے اندر لوگ وہیں گرم زمین پہ نماز میں نے پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے, تو یہ بات تو پاکستان کے بیشتر لوگوں کے لیے درست ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں. جی اچھا عبد الطیف صاحب یہ بتائیے آپ مجھے کہ کتنی دور کتنا ہے, آپ کیسے پہنچے وہاں, باجوڑ کیسے پہنچے آپ؟
میں تبلیغ کے سلسلے میں گیا تھا.
اچھا اچھا تو پشین
تبلیغی جماعت میں گیا تھا اس کے
لیے. اچھا اچھا اچھا, چلیے آپ نے یہ بھی تو بڑی خوشی کی بات بتائی آپ نے کہ آپ اتنا خوش بھی ہوئے وہاں جا کے, تو شکریہ. اور ہمیں اور کہانیاں بلوچستان سے ہمیں ذرا کم کہانیاں ملتی ہیں, تو اگر آپ ہمیں کہانی بھیجیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے لطیف صاحب. اچھا ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے اورنگزیب صاحب نے گاؤں روڑیا مانسہرا سے. اور اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں, غلام حبیب صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تصویروں کا انتظار ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا فوٹوز بھیجیں گے, تو ہم فیس بک پہ آپ کی تصویریں اور کہانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے
اوکے جی, تھینک یو,
خدا حافظ. اور چلیے اب کہانی سنیے اورنگزیب صاحب کی, جو کہ مانسہرا گاؤں روڑیا سے انہوں نے بھیجی ہے.
میرا تعلق ضلع مانسہرا کے علاقہ تناول کے گاؤں پڑنا سے. میں ایک ریٹائرڈ پرائمری اسکول ٹیچر ہوں. میرا نام اورنگزیب تنولی ہے. میں اپنے والد صاحب مرحوم کی ایک سچی کہانی لکھ کر بھیج رہا ہوں. ان کا نام فقیر مومن تھا, جن کی وفات 1976 عیسوی کو ہوئی. وہ اپنی جوانی کے وقت بڑے بہادر اور نشانہ باز گنے جاتے تھے بندوق کے. ان کی بہادری کے مختلف قصے ہیں. انہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں چند ایک شیر اور ریچھ ان کی بلوں کے اندر جا کر شکار کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ ان کی بہادری کے قصوں کی کوئی تاریخ نہیں. تاریخ نہ ہونے کی وجہ, آزادی سے پہلے ہم ایک ریاست عام دربند کے سکونتی تھے. پوری ریاست میں کسی بھی اسکول کا نام و نشان نہ تھا. اب جب کہ اللہ کا فضل ہے کہ پورے علاقہ میں اسکول اور کالج جگہ جگہ موجود ہیں, سب بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے مستفید ہو رہے ہیں. اب یہ سابقہ ریاست پی ایف ستاون صوبہ خیبر پختونخوا پر مشتمل ہے. اس وقت کے ریاستی نواب نواب خانی زمان ہوا کرتے تھے, جو کہ نوابزادہ صلاح الدین سعید کے پردادا تھے. نواب صلاح الدین سعید 1985 کے بعد 5 بار ہمارے قومی حلقے کے ادھورے ممبر رہے. ادھورا پن اس لیے لکھا گیا ہے کہ 5 بار کسی بھی اسمبلی نے اپنی میعاد پوری نہیں کی. اب میں اپنے والد صاحب کی ایک سچی کہانی لکھنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 1907 میں روزگار کے سلسلے میں کوٹری سندھ چلا گیا, جہاں پر میرے علاقہ کے متعدد افراد ریل کی پٹری بچھانے کی مزدوری کیا کرتے تھے. چند روز آرام کرنے کے بعد میں بھی مزدوروں میں شامل ہو گیا. اس وقت کراچی سے حیدرآباد تک ریلوے لائن بچ چکی تھی, ٹرینوں کی آمدرفت جاری تھی. چند روز مزدوری کرنے کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پر چہل قدمی کے لیے نکلا. ٹرین اسٹیشن پر کھڑی تھی. دیکھتا ہوں کہ 2 مزدور ٹرین کے جیک یا کسی اسپیئر پارٹ کو اٹھا کر ٹرین کے ڈبا میں رکھ رہے. زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے 2 آدمی کو اٹھانے کا ہی کام تھا. میں ہنسی مذاق میں ان کے قریب پہنچا, ان سے کہا کہ میں اکیلی اس وزن کو اٹھا سکتا ہوں. وہ چیز میں نے اٹھا کر نیچے اتاری اور پھر اکیلے اٹھا کر ٹرین کے ڈبا میں رکھ دی. میری اس حرکت کو قریب کھڑے ایک انگریز صاحب دیکھ رہے تھے. میرے قریب آ کر انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی اور مجھے پروموشن دے کر مزدوروں کا میٹ بنا دیا. اب مزدوری کے چند دن بھی نہیں گزرے تھے. کس قدر قدر شناس صاحب تھے انگریز لوگ. مجھے اس پروموشن پر بڑی خوشی ہوئی. میرے ساتھی مزدور اس ترقی پر حیران ہو کر رہ گئے اور مجھے مبارکباد دینے لگے. میں جس کوارٹر میں ساتھیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا, رات ہوتے ہی حسین کے دروازوں کو کونڈے لگا کر پیچھے باری پتھر بھی رکھ دیا کرتے تھے. میں نے ساتھی سے معلوم کیا کہ آپ دروازہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ کیوں بند کرتے ہیں. کہنے لگے کہ رات کو جنگل سے بلا کر چکر لگاتی ہے. ان دنوں وہاں بڑے گھنے جنگل ہوا کرتے تھے کوٹری حیدرآباد کے درمیان میں. اس خوف سے ہم دروازوں کو مضبوطی سے بند کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ میں نے چند ایک ریچھ اور شیر شکار کیے ہیں, یہ بلا ان سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگی. پڑوس والے کوارٹر والوں کا بھی یہی طرز عمل تھا. میرے ذہن پر کھٹکا پیدا ہوا کہ کیا انہیں اس بلا کو مارنے کی کوشش کی جائے. آس پاس کے کوارٹر والوں کا یہی بیان تھا کہ بلا رات کو کوارٹر کی گلیوں میں پھر کر ساتھ میں سیمنٹ کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے ہو کر گزر جاتی ہے. ساتھ ہی کوارٹر والوں سے میں نے کہا کہ آج میں ایک دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں, رات وہی بسر کروں گا, میری فکر نہیں کرنی. بندوق تو میرے پاس تھی نہیں. عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے ایک مضبوط ڈنڈا لیا اور سیڑھیوں کے پاس بلا کو مارنے کے لیے بیٹھ گیا. رات کو پچھلے پیر واقعی بلا آ کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی. میں حیران تھا کہ وہ دیکھنے میں کسی جنگلی جانور سے ملتی جلتی نظر نہیں آ رہی تھی. خیر جب وہ میرے پاس سے گزرنے لگی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے سر پر زور سے ڈنڈا دے مارا. سر پر اتنی شدید چوٹ آئی کہ مرتے وقت اس نے منہ سے آواز تک نہیں نکالی. مجھے یقین ہو گیا کہ بلا مر چکی ہے. بلا درمیانے والے قد اور لمبے لمبے بالوں والی تھی. میں نے اسے کھینچ کر قریب کی جھاڑیوں میں پھینک دیا. صبح ہوتے ہی میں اپنے کوارٹر میں آ گیا, دوستوں سے کہا کہ میں نے بلا کو مار دیا ہے, اب باپ بے فکر رہیں. انہیں میرے اس فعل پر یقین نہیں آ رہا تھا. دوستوں کو مری بلا دکھانے کے لیے ساتھ اسی جگہ پر لے گیا. مری بلا کو دیکھ کر سب بڑے خوش ہوئے اور میرے آگ میں نعرہ بازی شروع کر دی. سب رہائشیوں کے ایک جمگٹھا جم ہو گیا. ہم سب وہیں کھڑے تھے کہ انگریز صاحب کے ایک ملازم وہاں پہنچا. وہ بلا کو دیکھ کر ہم سبوں کو برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ ظالموں آپ نے کیا کر دیا کہ انگریز صاحب کے کتے کو مار دیا. وہ لمبے بالوں والا کتا تھا جس کو اس وقت تک کسی نے بھی نہیں دیکھا. انگریز باہر سے لے کر آئے تھے اس کو. انگریز صاحب رات کو کتے کو کھول دیا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی اسے باندھ دیا کرتے تھے. اب صاحب کے خوف کے مارے میرے دل میں ڈر پیدا ہوا, کہیں کتے کا مالک صاحب مجھے سزا نہ دے. اسی روز میں وہاں سے گاؤں کے لیے چر پڑا. بعد میں خدا جانے کیا ہوا ہوگا. یہ تھی میرے والد صاحب کی کہانی. ان کی بادری کی چند ایک کہانی اور بھی ہیں, موقع ملا تو ضرور لکھ کر بھیجوں گا. ایک ان کی شکار کی تصویر میرے پاس ہے. ایک بڑا ریچھ مارا ہوا زمین پر پڑا ہے, ساتھ میں چند ایک ساتھی بھی کھڑے ہیں. پروگرام میں شامل حاضرین کو اسلام و آداب. دعا گو ماسٹر اورنگزیب, گاؤں روڑیا ڈکھانا پڑینا, تحصیل و ضلع مانسیرا.
بھائی بہت ہی اچھی کہانی آپ نے سنائی, بڑی مزے کی اپنے والد کی کہانی. تو پتہ ہی نہیں لگا اس کے بعد کہ کیا ہوا, گاؤں والوں پہ کیا گزری کتے کی وجہ سے.
میڈم خط و کتابت ہمارے علاقے میں ڈکھانے نہیں تھے, خط و کتابت نہیں تھی. بعد میں کوئی چھٹی آیا ہو گیا تو شاید اس نے کچھ ذکر کیا ہوگا.
لیکن
یہ میڈیا سسٹم نہیں تھا نا, پتا چلتا تھا. بڑے رحم دل لوگ تھے. پوچھا وغیرہ ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا. ایک ریچھ کے شکار والی پھر انشاءاللہ لکھ کر بھیج دوں.
نہیں اب آپ اپنی زندگی کی کہانی لکھ کے بھیجیں.
ہاں آپ میری اپنی کہانی, غربت میں وقت گزارا ہے.
یہ تو خود ایک کہانی ہے کہ کیسے آپ نے اپنا سینس.
بالکل یہ کہانی ہے. میٹرک تک میں نے اسکول میں.
نہیں ابھی نہیں بتائیے, تجسس باقی رہنے دیں نا. اب تو کہانی آپ ہمیں سنائیے گا اچھی طرح سے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کتنا بھی مشکل آپ نے وقت گزارا, لیکن آپ نے سینس آف ہیومر کتنا ہے, اتنی اچھی طرح سے آپ نے خوش باش طریقے سے کہانی لکھ کے بھیجی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر اورنگزیب صاحب. جی اورنگزیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی جی.
کیسی لگی اپنی کہانی, کیسی لگی خود سننا؟
بڑی پیاری لگی ہے.
اچھا بہت, واقعی بہت پیاری کہانی تھی. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی کہانی. تو آپ کے گھر میں وہ جو لگے ہوتے ہیں, شیر کی کھال بچھی ہوتی ہے اور کوئی سینگ مختلف جانوروں کے لگے ہوتے ہیں, وہ سب ہیں آپ کے گھر میں موجود والد صاحب کے؟
میڈم وہ وی آئی پی لوگوں کے ہوتے ہیں.
اچھا نہیں کیوں, یہ تو
وی آئی پی لوگوں کے پاس لگے ہوتے ہیں سینگ یا کھالے وغیرہ. ہم تو غریب لوگ ہیں.
تو کیا کرتے تھے جب والد صاحب شکار کرتے تھے تو شیر کو کھال کو پھینک دیا کرتے تھے؟
وہ نوابوں کا دور تھا نا.
ہاں
وہ اپنے وہ حجروں میں لگا لیا کرتے.
اچھا وہ ثابت کرتے ہوں گے کہ انہوں نے شکار کیا ہے اس کا, شیر کا. میرا خیال ہے. تو خود آپ کو شکار کا شوق نہیں ہے؟
کیے جی, بڑے شکار کیے ہیں.
अच्छा, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि शिकार करना, क्योंकि हम खासतौर पर पाकिस्तान में अब जानवरों की नस्लें इतनी कम हो गई हैं, मारखोर शराबी के इलाके का जानवर है ना मारखोर जो एक होता है?
नहीं नहीं, वो गिलगित का है, मान से बहुत दूर।
अच्छा, आपके इलाके के कौन से जानवर हैं?
ये तीतर और खरगोश वगैरह।
अच्छा,
फाता वगैरह इनके शिकार है, अब वो भी नहीं है, कहते वो भी खत्म हो गए, मुर्गा भी वगैरह भी।
बस अच्छी बात है कि शिकार ना करें ताकि इनकी नस्लें बढ़े जान परिंदों के और जानवरों के। अच्छा,
मारने को जी नहीं चाहते?
नहीं नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, इतने मासूम जानवर हैं ये। अच्छा सुनिए, हमारे साथ मुरीद खान है मियांवाली से, तो उनसे बात कीजिए। जी मुरीद खान साहब, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम जी।
वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके?
से बात करें जनाब, आपका जो है हमें सिलेंडर मिल गया है, बड़ी मेहरबानी, वैसा अमेरिका का बेहद मशहूर हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे।
नहीं, आपका शुक्रिया, आप हमें इतनी बाकायदगी से फोन करते हैं, आप तो हमारे बिल्कुल खानदान के, जो पीओए का खानदान है उसके फर्ज।
आपने याद किया है, बहुत मेहरबानी जनाब, मैंने पूरे गाँव को दिखाया है। बाकी ये जो भाई साहब खान साहब ने कहानी सुनाई है, बहुत बेहतरीन जो है, ऐसे लोग बहादुर लोग होते हैं जो बिल्कुल जो है मुनफरिद लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोगों की अभी जो है ना बहुत बहुत मुश्किल मिलना है ऐसे ऐसे लोगों का।
मगर देखिए बेचारा कुत्ता तो अपनी जान से खामखा में गया, बला बला समझ के।
वो तो अंग्रेज याद करेगा कि मैंने किसको भर्ती किया था।
नहीं, और दूसरी बात ये कि देखिए, जिनका जानवर खुद पाकिस्तान में भी, जो भी जानवर आप अपने घर में पालते हैं, आपको से बड़ी मोहब्बत होती है।
जनाब, हमारा एक गांव का एक आदमी था और वो फतेह खान उसका नाम था।
हाँ।
स्टेशन पर जो तीन बोरियां गंदम की पड़ी हुई थी, तो उसका जो है ना हिंदुओं का जमानत था, तो हिंदू बैठे हुआ था, वो कहता है किस लिए बैठे हुआ, कहते हैं ऊंट आएगा तो फिर मैं बोरियां लेकर जाऊंगा। उसने बोला यार ये तीनों मैं उठा कर ले जाता हूँ।
तो कितने वजन की बोरियां थी?
एक कंधे पर रख दी, एक बगल में, दूसरी बगल में, तीनों बोरियां लेकर चल पड़ा।
जबरदस्त भाई। तो हाँ, बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी, हमारे जो औरंगजेब साहब है, औरंगजेब साहब क्या कितना वजन था जो आपके वालिद ने उठाया? औरंगजेब साहब
दो आदमी उठा सकते थे, जवान दो आदमी।
अच्छा, तो कई मन का था क्या? वो
मनोमय होगा ना।
हाँ।
दो जवान आदमी जो उठाते तो मनोमय होगा।
अच्छा, और वो भी बड़ी मुश्किल से उठा रहे थे।
इसलिए प्रमोशन दी थी ना गैस साहब ने, मेड बना दिए थे दूसरे दिन।
अच्छा अच्छा, तो उस जमाने में क्या तनख्वाह होती थी मेड जो होते थे, उनको कितने पैसे मिलते थे?
ये 20-25 रुपए मिलती होगी, और क्या होगा।
तो आप जो थे, आप सरकारी स्कूल में मास्टर थे, आपने बताया कि आप रिटायर्ड स्कूल मास्टर हैं।
मैडम, मैं 1964 में भारतीय सरकारी स्कूल में।
अच्छा,
प्राइमरी स्कूल में।
ठीक है,
तो 34-35 साल मैंने सर्विस की है, तो फिर मैंने रिटायरमेंट ले ली।
खुद से ले ली आपने रिटायरमेंट?
मैंने प्री मैच्योर 5 साल पहले ले ली थी।
उसकी क्या वजह थी? क्योंकि आप तो
वो पूरी तरह पढ़ाया नहीं जाता था ना।
अच्छा।
मैंने अपनी ड्यूटी, बड़ी तारीखी ड्यूटी की है, एजुकेशन में मेरा नाम अब भी बोर्ड पर लिखा हुआ है।
जी हाँ।
अब 35 साल के बाद में पढ़ाने में दिक्कत महसूस कर रहा था ना।
अच्छा,
कमी महसूस कर रहा था।
अच्छा,
तो
अच्छा।
मैंने फिर इसलिए छोड़ दी।
बड़ी बात है, इतना ईमानदार होना। अच्छा, तो आपके इलाके में बच्चियों की तालीम की क्या सूरत है?
मेरे गांव में डिग्री कॉलेज है मैडम।
लड़कियों का
डिग्री कॉलेज, ये तारीख है इतिहास में, डिग्री कॉलेज लड़कियों का।
बड़ी बात
है। गुरस्ता एमपीए थे।
हाँ।
गुरस्ता एमपीए थे, लिखे थे, लायर थे।
हाँ।
उन्होंने ये इलाके में स्कूल और कॉलेज बनाए, बी ब्रह्मान तिरोली नाम था।
अच्छा,
तो हमारे गांव में डिग्री कॉलेज लड़कियों का।
बड़ी बात है, इसीलिए हमेशा नुमाइंदे ऐसे चुनने चाहिए। जी,
दो मील के अंदर जी हाई स्कूल है, हर गांव में लड़कियों लड़कों का प्राइमरी स्कूल है।
अच्छा।
रियासत के वक्त में कोई स्कूल भी नहीं था।
तो इसमें कितना, यानी वो क्या है, तनासुब क्या है तालीम का, 100% है बच्चों की तालीम का?
तकरीबन 80-90% होगा।
अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए, मैं एक दफ़ा सुनने वालों को ज़रा पते लिखवा दूँ, प्रोमो हमारा सुनने, ताकि वो भी कहानियाँ भेज सकें।
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین امید ہے کہ آپ نے پتے نوٹ کر لیے ہوں گے, اور ہمارے کہانی کار جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر ان کے پاس اپنی کہانی کی کاپی نہیں ہوتی تو یہ اتنی اچھی طرح کہانی ریکارڈ نہیں کروا سکتے تھے. اورنگزیب صاحب, اکثر میں سننے والوں کو تاکید کرتی ہوں, وہ کہانی کی کاپی نہیں رکھتے, تو آپ ان کو پلیز آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کاپی رکھنی کیوں ضروری ہے؟
اور بہت ضروری ہے کاپی رکھنی, بہت ضروری ہے.
اگر بتائیے,
میں نے آپ کو سنائی,
بالکل پڑھ کے سنائی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جی جی فرمائیے.
اب ان کی وہ پرانا اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے نا, تلوار وغیرہ, تلوار کی جنگ ہوتا زمانہ بھی تھا.
ہاں,
اور پھر وہ اینٹیک ٹائپ بندوقیں ہیں
والد صاحب کی. ارے ابھی تو قصہ سنا رہے تھے اپنی اینٹیک بندوقوں کا, تو فون کر گیا. چلیے کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ ماسٹر اورنگزیب صاحب تھے جو کہ گاؤں روڑیا مانسہرا ڈاکانہ پڑھیا سے ایک کہانی انہوں نے سنائی تھی اپنے والد صاحب کی شکار کی, اور کچھ ذکر کر رہے تھے کہ اب ان کے پاس اینٹیک چیزیں کیا کیا ہیں. تو کوئی بات نہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں تصویریں بھیجیں گے جس میں ان کے والد کے شیر کے شکار کی تصویر بھی شامل ہوگی, تو ہم ضرور فیس بک پر وہ تصویریں اور کہانیاں سب چیزیں ڈالیں گے. ویسے بھی ہمارا یہ پروگرام آپ ہمیشہ اردو سروس کے ویب سائٹ پر اور یا فیس بک پر آ کر سن سکتے ہیں اگر آپ نہیں سن سکے. تو سامعین, میں آپ سے اجازت چاہوں گی, آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ویٹو میر تھے, ہمارے انجینئر تھے سلیمان تارا والی, میں آپ کی میزبان شہناز عزیز. اجازت دیجیے اس تاکید کے ساتھ کہ کہانیوں کا انتظار رہے گا, اور کہانیاں بھیجتے ہوئے کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے. تو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.